الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ نیکی پہ ڈٹ گئے, نیکی نہیں چھوڑی, جانے دے دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا واللہ یحب الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے, نیکی پہ ڈٹے رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اور قرآن پاک میں ان نیکی پہ ڈٹے رہنے والوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خاصیت بتائی کہ ان کے اندر ایک اسپیشل ایٹریبیوٹ ہے, ایک خاص چیز ہے. وہ کیا ہے کہ نیکی تو کرتے ہیں مگر نیکی کے بعد ان کی زبان پر اکثر اوقات ایک ہی لفظ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, کہ ان نیک استقامت والے لوگ جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, فرماتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں مگر نیکی کرنے کے بعد ان کی زبان پہ اور کچھ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. تو پتہ چلا کہ نیکی کرنا صرف نیکی کو مکمل نہیں کرتا بلکہ نیکی کرنے کے بعد انسان اللہ تعالی کے سامنے معافی مانگے, یہ نیکی کو مکمل کر دیتا ہے. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم مکمل نیکی کریں, نامکمل نیکی سے محفوظ رہیں, بچے رہیں. چار طرح سے نیکی نامکمل رہ جاتی ہے. آج کی اس بیان میں ان چار طرح سے جو نیکی نامکمل رہ جاتی ہے اس کو بیان کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہم اس نامکمل نیکی کو مکمل کر سکیں. پہلی طرح سے جو نیکی نامکمل رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیکی تو کرتا ہے, استقامت کے ساتھ کرتا ہے, نیکی میں کامیابی تو ہوتی ہے مگر ساتھ ساتھ عاجزی نہیں ہوتی, اس نیکی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. نیکی کرنے کے بعد اس کے اندر اللہ سے معافی مانگنے کا جذبہ نہیں ہوتا بلکہ نیکی کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی پسندیدگی کی نظر اپنے اوپر پڑ گئی اللہ کی پسندیدگی کی نظر اس سے ہٹ گئی. تو نیکی بڑی بڑی کرے گا مگر جذبہ جو ہے وہ اندر اپنی بڑائی کا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف اس نیکی کو منسوب نہیں کرے گا تو وہ نیکی قبول اللہ کے ہاں نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں مگر ان کی بھی ایک خاصیت بتائی, فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, کہ میرے یہ وہ بندے ہیں کہ رات کا تھوڑا وقت سوتے ہیں, زیادہ وقت عبادت میں گزار دیتے ہیں, پوری رات عبادت کرتے ہیں مگر جب سحری کا وقت آتا ہے, صبح فجر کا وقت آتا ہے تو اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں. مکمل نیکی وہ ہے کہ انسان نیکی بھی کرے اور نیکی کے بعد اس کے دل میں جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ معاف کر دے, جو اس نیکی کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا, اور جو نیکی ہوئی ہے وہ تیری رحمت سے ہوئی ہے. جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے تو پھر اس کی نیکی مکمل ہوتی ہے. اور اگر وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ سے اور اس نیکی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے چاہیے نہیں تمہاری نیکی, فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی نیکی کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری کہ انسان جو ہے وہ نیکی بھی کرے اور پھر ڈرتا رہے, معافیاں مانگتا رہے, تب تو وہ نیکی قبول ہے. اور نیکی کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ جی میں نے تو بڑا کوئی کام کر لیا, فلاں تو یہ نیکی کرتا نہیں ہے, اپنی نیکی کے خود ہی ڈنکے بجائے جا رہا ہے, تو یہ نشانی ہے کہ وہ نیکی قبول اللہ کے ہاں نہیں ہو پاتی. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا, کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کسی کتے سے بھی بدتر نہ سمجھے. یعنی نیکیاں بھی اللہ والوں والی کریں, اس کے بعد اپنے بارے میں اس کا گمان یہی ہو کہ میں کتے جیسے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہوں, تب جا کے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے گا. تو مکمل نیکی وہ ہے کہ جس کے اندر انسان نیکی بھی کرے اور نیکی کرنے کے بعد وہ یہ عاجزی بھی کرے کہ یہ نیکی بالکل اس شان, اس مالک کی شان کے قابل ہی نہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ مسلمانوں میں اسلام کے بڑے محدث گزرے ہیں, بڑے اللہ والے تھے, بڑے محدث تھے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا, اتنی نیکی والی زندگی کہ میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ ان کی اور صحابہ کرام کی زندگی میں صرف ایک ہی فرق ہے. ان کی زندگی پوری صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرح ہے, صرف ایک ہی فرق ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی, اس کے علاوہ زندگی پوری صحابہ جیسی ہے. اتنی نیکی والی زندگی, بڑے محدث تھے, ایک ایک درس حدیث میں 40,000 طلباء ہوا کرتے تھے. تو 40,000 طلباء ایک ایک وقت میں ان سے حدیث سیکھتے تھے, اور ان کا آخری وقت آیا, لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی, لاکھوں لوگوں کو علم سے بھرا. آخری وقت آیا تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے زمین پہ ڈال دو. شاگردوں نے کہا کہ حضرت اتنی تکلیف کا وقت, اتنی پریشانی کا وقت ہے, اتنی کمزوری کے وقت میں آپ کو ہم نیچے ڈال دیں تو تکلیف بڑھ جائے گی. حضرت نے فرمایا نہیں, ڈال دو نیچے. اب ادب کی وجہ سے حضرت کو اٹھا کے طلباء نے نیچے ڈالا. انہوں نے جو نیچے کیا تو طلباء کی چیخیں نکل گئیں, اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگے. 40,000 طلباء کے استاد, ایک ایک وقت میں اتنے لوگوں کو درس دینا, اتنے لاکھوں کی زندگیوں کو بدلنا, اور آخری وقت میں اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور رگڑ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما, اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما, ایمان کے ساتھ رخصتی عطا فرما. تو دیکھیے جن کی نیکیاں مکمل ہوتی ہیں وہ نیکی بھی کرتے ہیں پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں. جو نیکی کر رہا ہے معافی نہیں مانگ رہا, نیکی نہیں قبول, نامکمل نیکی. تو نیکی مکمل ہوتی ہے چار طریقوں سے, چار نیکیاں ایسی جو مکمل, چار وجوہات کی بنا پہ نیکی مکمل نہیں ہوتی. ایک وجہ جس سے نیکی مکمل نہیں ہوتی وہ یہ کہ انسان نیکی کرتا ہے اور پھر نیکی کرنے کے بعد ڈرتا نہیں ہے, معافی نہیں مانگتا, ایسی نیکی مکمل نہیں ہو پاتی. اور دوسری نیکی جو مکمل نہیں ہوتی وہ یہ کہ انسان نیکی کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے, کسی کے ساتھ خیر خواہی کا, اچھائی کا معاملہ کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, بڑی نیکی کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کسی کی مدد کرنا یہ بڑی نیکی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. تو چھوٹی نیکی نہیں ہے, بڑی نیکی ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کی مدد کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے, اس قدم بڑھانے پہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے فرشتے کو پیدا کرتے ہیں جو قیامت تک عبادت کرتا ہے, اور قیامت تک کی اس فرشتے کی عبادت جو ہے اس قدم بڑھانے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. تو یہ کسی کی مدد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ لوگوں میں سب سے جو بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نیکیاں کرتے ہیں جن کی طبیعت میں دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. تو بڑی نیکی ہے, مگر یہ نیکی دوسروں کی مدد کرنے والی نیکی بھی نامکمل کئی مرتبہ رہ جاتی ہے. کیوں نامکمل رہ جاتی ہے؟ کہ انسان نیکی تو کرتا ہے, مدد تو کرتا ہے, مگر اس مدد کے کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے, نیکی ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَبْتُلُوا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ, کہ نہ اپنے صدقات کو, اپنی امداد کو باطل کر دو, ضائع نہ کرو احسان جتلانے کے ساتھ, تکلیف دینے کے ساتھ. تو یہ انسان احسان جتلاتا ہے, دوسروں کو تکلیف دیتا ہے, ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی اب میں نے اس کی مدد کی, اب یہ سارا وقت مجھے پروٹوکول دیں, سارا وقت مجھے سر پہ بٹھائیں, سارا وقت میری غلامی میں شامل رہیں. یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے یہ انسان کی نیکی کو نامکمل کر دیتی, اللہ کے ہاں رد کر دیتی ہے. حدیث بعد میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سات ایسے لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. سات لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, یعنی پوری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے, دھوپ ہوگی, تکلیف میں پریشان ہوں گے, یہ ساتھ اللہ کے اسپیشل گیسٹ ہوں گے. فرمایا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو صدقہ کرے گا اس طرح سے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے گا بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلے گا, اتنا زیادہ اس صدقے میں وہ صرف اللہ سے ہی اجر کا طلبگار ہے. تو جو شخص مدد کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے اور پھر احسان جتلاتا ہے, اس کی نیکی نامکمل رہ گئی. ابو عمیر مجاہد رحمت اللہ علیہ اس امت کے ان اولیاء میں سے گزرے ہیں جو اولیاء کاملین میں سے تھے, بڑے اللہ والے بھی تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا تھا. ملک میں مشہور تھا کہ یہ ملک کے امیر ترین لوگوں میں سے ہے. تو ملک کے اوپر بہت کڑا وقت آیا, قحط آ گیا, غریب لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پس گئے, کھانے کی فصلیں تباہ ہو گئیں, جانور فوت ہونے لگے. تو ملک کے بادشاہ خدا ترس آدمی تھا, اس کو بڑی فکر ہوئی, تو اس نے امیر لوگوں سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے. ابو عمیر مجاہد بھی مشہور تھے اپنی امارت کی وجہ سے, گو کہ اللہ والے تھے, اولیاء کاملین میں سے تھے, مگر اللہ نے ان کو مال بھی خوب دیا تھا. تو بادشاہ وقت ان کے پاس بھی گیا اور ریکویسٹ کی کہ جی اس وقت ملک کے اوپر کڑی حالت ہے, اگر آپ کچھ صدقہ کر دیں, ملک کی مدد کر دیں. ابو عمیر مجاہد نے 2,00,000 دینار بادشاہ کو دے دیے کہ یہ میرا حصہ ڈال دیں اس نیک کام میں. بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے کھلے دل کے یہ ہیں. تو بادشاہ نے بہت ہی خوشی خوشی قبول کیا, اور اللہ کی شان کے بادشاہ کی اس مہم کی وجہ سے یہ جو ملک کے لوگ تھے, مسلمان تھے, ان بیچاروں کی مشکلیں آسان ہو گئیں. جب حالات بہتر ہو گئے تو بادشاہ نے ایک دعوت کی اور اس میں ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کام میں مدد کی تھی. تو ابو عمیر مجاہد رحمت اللہ علیہ کو بھی بلایا اور بلا کے سب کو بہت ہی اس محبت کے ساتھ, سب کو بہت ہی شفقت کے ساتھ کھانا بھی کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد بادشاہ نے کھڑے ہو کے تھوڑا سا شکریہ ادا کیا کہ جی میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ملک کی بری حالت کے وقت ملک کی مدد کی, غریبوں کی مدد کی, اس میں انہوں نے ابو عمیر مجاہد رحمت اللہ علیہ کا بھی نام لیا کہ جی انہوں نے بھی 2,00,000 دینار دیے اس نیک کام کے لیے. جیسے انہوں نے یہ کہا ابو عمیر مجاہد رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جی وہ اصل میں مال جو تھا وہ میرا نہیں, وہ تو میرے والدین کا تھا اور میرے والدین سے میں نے پوچھا نہیں, اس لیے آپ پلیز مجھے واپس کر دیجیے. اللہ اکبر. آپ نے جب یہ کہا پوری ماحول جو ہے وہ بگڑ گیا, پوری محفل کا ماحول عجیب ہو گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے. لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی بھائی جب اجازت لینی تھی تو دے کیوں دیے اس نے یہ پیسے, اور کتنا یہ خراب آدمی ہے اور پیسے دے کے واپس لے رہا ہے اور اتنا یہ خراب اور اتنا یہ ایسا. تو لوگوں نے بہت بری بری باتیں کی. بادشاہ بھی بڑا ناراض ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی. تو بادشاہ نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل میرے پاس آ جائیے گا اور میں آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دوں گا. بادشاہ کا بھی دل بڑا خراب ہوا کہ عجیب یہ آدمی ہے, اتنی نیکی کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس طرح کی اس نے حرکت کی ہے. اگلے دن بادشاہ کے پاس یہ آئے تو بادشاہ نے 2,00,000 دینار نکال کے دیے تو ابو عمیر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ یہ میرے والدین کے پیسے ہیں, مگر میرے والدین نے مجھے پورا اختیار دیا ہے, یہ میں پھر آپ کو واپس دیتا ہوں, یہ 2,00,000 دینار آپ رکھیں. اس وقت میں نے صرف اس لیے کہا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ مال میں نے دیا ہے اور لوگوں کی تعریف مجھے نہیں چاہیے تھی. میں اپنا صدقہ اس طرح کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو بھی پتا نہ چلے. اب جب میں نے یہ بات کر دی تو سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے نہیں دیا ہے اور میرا یہ حصہ ڈل بھی گیا, تو اس لیے اب آپ یہ واپس قبول کر لیں. اللہ ہو. تو کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو اتنے چھپ کے صدقہ کرتے ہیں. تو نامکمل نیکی ہوتی ہے جب انسان صدقہ کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, پھر اس بھلائی کو جتلاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ جی دوسرا جو ہے وہ میری تعریف کرے, مجھے پروٹوکول دے, مجھے زیادہ بہتر سمجھے کہ میں نے اس کی مدد کی تھی. اور جب بندہ یہ کرتا ہے وہ نیکی اللہ کے یہاں باطل ختم زیرو. اس لیے کسی کی بھی مدد جب کی جائے انسان یہ سوچے کہ یہ مدد میں نے کی اور ختم, بس اس کے بعد میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہوں کہ یہ میں نے کی تھی. ہمارے مشاہد نے فرمایا نیکی کر اور دریا میں ڈال, یعنی یہ نیکی کرنے کے بعد انسان بھول جائے کہ یہ میں نے کیا تھا. کسی بھی نہ تعریف کا طلبگار ہو, نہ کسی پروٹوکول کا طلبگار ہو, نہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کا طلبگار ہو, بس اللہ کے یہاں اجر کا طلبگار ہو. تو چار وجوہات کی بنا پر نیکی نامکمل رہ جاتی ہے. ایک ہے جب انسان نیکی کرتا ہے, نیکی کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافیاں نہیں مانگتا, اللہ تعالی کے سامنے عاجزی نہیں کرتا, نیکی قبول نہیں ہوتی نامکمل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ڈرنے والوں کی نیکی قبول ہوں. دوسرا نیکی اس کی ناقبول ہوتی ہے, نیکی اس کی نامکمل رہ جاتی ہے جو نیکی تو کرتا ہے, بڑی مدد کی کسی کی, بڑی ہی مدد کے وقت اس کی مدد کر دی, یعنی طلب کے وقت بہت ہی ضروری وقت اس کی مدد کر دی, مگر اس کے بعد اپنی اس نیکی کو خود ہی اپنے ہاتھ سے ضائع کرتا ہے احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیف پہنچانے کے ساتھ, تو وہ نیکی بھی نامکمل رہ جاتی. تیسری وجہ نیکی کی نامکمل رہ جانے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نیکی تو کرتا ہے اور زبردست بڑی نیکی کرتا ہے, مگر نیکی کے اندر نیت اللہ کو راضی کرنے کی کوئی نہیں ہوتی ہے. دنیا کی نیت دنیا کی نیت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جانے والے تین لوگ ہوں گے, تینوں مسلمان ہوں گے. اللہ اکبر. کون تین لوگ ہوں گے؟ جی پہلا وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں, وہ پوچھے گا یا اللہ تیرے راستے میں جان دے کے آیا ہوں, تو کہہ رہا ہے جہنم میں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تو نے جان دی تو تھی مگر تو نے ہمارے لیے نہیں دی تھی، تو یہ چاہتا تھا لوگ تعریفیں کریں کہ کیا مجاہد تھا اور کیا زبردست فائٹر تھا، تو تجھے تیری تعریفیں مل گئی، جس چیز کے لیے تو یہ نیکی کرتا تھا وہ چیز تجھے مل گئی، آج کے دن تیرا کوئی حصہ نہیں، تیری نیکی نامکمل رہ گئی۔ پھر دوسرے کو ڈالا جائے گا اور وہ دوسرا شخص ہوگا عالم دین، دین کا علم حاصل کر، وہ کہے گا یا اللہ پوری زندگی تیرا دین پڑھاتا رہا، لوگوں کو دین سکھاتا رہا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل تو نے صحیح کہا، پوری زندگی تو نے دین سکھایا مگر اس دین سکھانے میں تیری نیت صرف یہی تھی کہ لوگ تعریفیں کریں کہ کیا ماشاءاللہ عالم ہے اور کیا گفتگو کرتے ہیں اور کیا بیان کرتے ہیں، کیا بات ہے، بس یہی تو چاہتا تھا کہ ہر طرف سے تعریفیں آئیں، تجھے یہ دنیا میں مل گیا، آج آخرت کے دن تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اول جہنم میں ڈالے جانے والے تین لوگ، پہلا ہوگا مجاہد، دوسرا عالم ہوگا، اور تیسرا ہوگا وہ شخص جس نے اللہ کے دین پہ خوب خرچ کیا ہوگا، اس سے بھی وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ زندگی بھر تو خرچ کرتے کرتے آیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں خرچ تو کیا تھا، بس چاہتا تھا لوگ کہیں کہ تو کتنا زیادہ سخی انسان ہے، لوگوں نے یہ کہہ دیا اسی نیت سے تو یہ کرنا چاہتا تھا، تجھے تیری نیت مل گئی، آج قیامت کے دن تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تو کیوں ان تینوں کو جہنم میں ڈالا گیا؟ نیکی تو کی تھی، نامکمل نیکی تھی، نیکی میں نیت صحیح نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت جو ہے کئی مرتبہ چھوٹے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے اور بڑے عمل کو بہت چھوٹا بنا دیتی ہے، کہ کئی مرتبہ انسان چھوٹا سا عمل کرتا ہے مگر خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت بڑا اجر دے دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ بہت بڑا کام کرتا ہے، بڑی مسجد بناتا ہے تو بڑا نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کی نیت اس کام کو چھوٹا کر دیتی ہے، نیت ہی اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ تو نیت جو ہے وہ انسان کے کام کو اس کے اجر کو بڑھاتی ہے اور نیت ہی اجر کو گھٹاتی ہے، اس لیے کئی مرتبہ نیکی نامکمل رہ جاتی ہے، کہ جب انسان نیکی تو کرتا ہے مگر اس میں اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک آدمی تھا، مسلمان جنگ جیتے دو تین دن ہوئے، ایک صاحب ان کا ساتھی اپنے چہرے کے اوپر اپنا رومال لپٹے ہوئے اور ہاتھ میں رومال میں لپٹی ہوئی ایک چیز لے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جی تین چار دن پہلے شہر فتح کیا ہے اور یہ مجھے ملا ہے، یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ دے کر اور وہ مڑ گیا اور چلے گیا، اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب وہ کھول کے دیکھا تو وہ کافروں کے بادشاہ کا تاج تھا، سونے اور جواہرات سے لدا ہوا، اتنی مالیت کا وہ تاج تھا کہ حضرت خالد بھی سوچنے لگے کہ اگر یہ مجاہد، یہ بندہ جو تھا، یہ مجھے نہ دیتا تو اس کی سات نسلیں بھی بیٹھ کے عیاشی کرتی تو اس کا پیسہ ختم نہیں ہونا تھا، تو اس نے تو بڑی نیکی کی، سچائی کے ساتھ لا کے مجھے دے دیا، تو یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے۔ تو حضرت نے آواز لگائی، ارے بھائی سنو تو صحیح، مجھے اپنا نام ہی بتا دو، بتائے بغیر جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح، میں لوگوں کو بتا سکوں تم کتنے اچھے۔ اس نے کہا اب میرا نام میرا وہ مالک جانتا ہے جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، مال نام بتائے بغیر چہرہ دکھائے بغیر ہی وہیں سے چلے گئے، نیکی کو مکمل کر گئے۔ تو نیکی مکمل جب ہوتی ہے، جب اس کے اندر نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو یہ جو بے غرض عمل ہوتا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس عمل پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ اللہ والوں کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی نیت ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت. ایک بزرگ گزرے تھے، قوم کے بادشاہ کے بارے میں پتا چلا کہ بادشاہ شراب پیتا ہے. بہت ناراضگی ہوئی کہ مسلمانوں کا بادشاہ شراب پیتا ہے، بڑا غصہ آیا. فرمایا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کیسے یہ شراب پیتا ہے. لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں اس نے. فرمایا میں خود توڑتا ہوں ان مٹکوں کو جا کے. مسلمانوں کے بادشاہ کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ یہ اتنا غلط کام کرے؟ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بادشاہ کے محل کے پاس گئے، بادشاہ کے شراب خانے میں مٹکے پڑے ہوئے تھے، 100 مٹکے پڑے ہوئے تھے سارے شراب سے بھرے ہوئے. حضرت نے لاٹھی لی اور ایک ایک کر کے سارے مٹکے توڑتے رہے. لوگوں کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت کو روک سکیں، مگر لوگ کہہ ضرور رہے تھے کہ حضرت آپ دیکھیے گا کہ بہت مشکل آ جائے گی آپ کے اوپر، آپ نے یہ جو کام کیا. آپ نے کسی کی نہ سنی، ایک ایک کر کے سارے مٹکے توڑنا شروع کیے، 1, 2, 3, 4 حتیٰ کہ 100 میں سے 99 مٹکے توڑ دیے. 99 مٹکے توڑنے کے بعد ایک رہ گیا تھا، حضرت نے اس کو نہیں توڑا. سارے حیران کہ حضرت اب یہ 100واں بھی توڑ ہی دیتے، ایک ہی تو رہ گیا ہے. فرمایا ہاں توڑنے تو سارے ہی تھے، مگر جب 99 توڑے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی بھی اتنا ہمت والا میرے جیسا نہیں ہوگا جس نے بادشاہ کے 100 شراب کے مٹکے توڑے ہوں گے. بس جب یہ خیال آیا کہ اب میری نیت یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کی تعریفوں کی نیت ہے، تو اس وقت میں نے چھوڑ دیا کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. تو اللہ والوں کی بڑی نشانی ہے، ہر عمل میں نیت کو دیکھیں گے کہ کیا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کیا میں لوگوں کی تعریفوں کے لیے یا کسی اور نیت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو کئی مرتبہ انسان ایک ہی کام کے اندر بہت ساری نیتیں ایک ساتھ کر لیتا ہے. اللہ کو بھی راضی کر لیتا ہوں، تھوڑا میرا اپنا کام بھی ہو جائے گا، تھوڑا یہ کام بھی ہو جائے گا، یہ خالصتاً اللہ کے لیے پھر کام نہیں ہوا، اس کا اجر جو ہے وہ اس کی نیت کے مطابق پھر ہوتا ہے. تو کئی مرتبہ انسان کی نیکی نامکمل رہ جاتی ہے کیونکہ انسان اس میں نیت صحیح نہیں کرتا. نیت اس کی نیکی کی اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے اس نیت کو صحیح کرنا یہ بڑا ضروری ہے. نیت صحیح ہوتی کیسے جناب؟ یہ نیت صحیح ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں جا کے، نصیحت کی مجلس میں جا کے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے سے یہ ہوتی ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ابو ہاشم صوفی اس وقت کے ایک بڑے بزرگ تھے، فرمایا جب تک ابو ہاشم صوفی کی صحبت میں نہیں گیا تھا، ریاکاری کی باریکیوں سے واقف ہی نہیں تھا. تو جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوگی، نیکی مکمل نہیں ہو سکے گی. یہ اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے کہ انسان کی نیکیوں پہ اس کو اجر دلانے والی یہ چیز ہے. تو 4 وجوہات کی بنا پر انسان کی نیکی نامکمل رہ جاتی ہے. ایک یہ کہ انسان نیکی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، استقامت کے ساتھ کرتا ہے، مگر عمل کرنے کے بعد اس کے اندر عاجزی نہیں، تکبر آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنی نیکی کو اپنی کوئی بڑائی والی چیز سمجھتا ہے. ایسے بندے کی نیکی بھی نامکمل. دوسرا، نیکی نامکمل ہونے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے کسی کے ساتھ، اور اپنی نیکی خراب کر لیتا ہے، نامکمل کر لیتا ہے جب اس بھلائی کرنے کے ساتھ وہ دوسرے کے اوپر احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے، دوسرے کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے. اور تیسری نیکی نامکمل اس وقت ہوتی ہے جب انسان نیکی بھی کرتا ہے اور اس نیکی کے اندر نیت کو صاف نہیں کرتا، نیت اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، 2-3 نیتیں مکس کر لیتا ہے، صاف نیت کے ساتھ نہیں کرتا. یہ صاف نیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس نیت کو صاف کرنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. تو جب تک کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق نہیں تب تک یہ نیت کا صاف ہونا بڑا مشکل کام ہے. اور چوتھی وجہ کہ نیکی جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کے اندر استقامت نہیں رہتی. کبھی کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ کرتا نہیں ہے. جب نیکی میں استقامت نہیں ہوتی وہ عمل بھی جب نیکی میں استقامت نہیں ہوتی وہ عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ اتومھا وان قل. اللہ کے یہاں سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ کیے جائیں, استقامت کے ساتھ کیے جائیں, ان میں گیپس نہ آئیں. جیسے گیپ آ جاتا ہے نا, آج کیا کل نہیں کیا, آج نیکی کی کل نہیں کی. تو فرمایا اللہ کے یہاں سب سے محبوب اعمال وہ ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگر سے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. تو کئی مرتبہ نیکی جو ہے وہ نامکمل اس لیے رہ جاتی ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے مگر استقامت کے ساتھ نہیں کرتا. یہ استقامت جو چھوٹ جاتی ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کر جاتی ہے. نیکی کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو اس کی ویلیو ہونی چاہیے. یہ استقامت رہتی کیوں نہیں ہے؟ استقامت نہ رہنے کی دو وجوہات ہیں. ایک, استقامت اس لیے نہیں رہتی کہ انسان کی زندگی کا کوئی سکیڈول نہیں ہوتا, کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا. اور جس کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں کہ سونے کا وقت کیا ہے, کھانے کا وقت کیا ہے, کام کا وقت کیا ہے, عبادت کا وقت کیا ہے, اگر یہ ترتیب نہیں بنی ہوگی تو ایسے بندے کو استقامت حاصل ہونا بہت ہی مشکل ہے, ناممکن کے قریب ہے. جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کی زندگی کی ترتیب تھی, اور اکثر اللہ والوں کی زندگی کی ترتیب یہ تھی کہ 8 گھنٹے جو ہے وہ کام کرنا, 8 گھنٹے آرام کرنا, اور 8 گھنٹے جو ہے وہ عبادت کرنا. یہ اکثر اللہ والوں کی ترتیب ہے. تو ایک ترتیب تھی. تو جس کی ترتیب نہیں ہوگی اس کو کبھی بھی استقامت نصیب نہیں ہوگی. تھوڑے دن عبادت کی, تھوڑے دن نہیں کی, تھوڑے دن فجر پڑی, تھوڑے دن مس ہو گئی, تھوڑے دن ذکر مراقبہ کیا, پھر تھوڑے دن مس ہو گیا, تھوڑے دن تلاوت شروع کی, پھر تلاوت مس ہو گئی, گناہ سے بچنا شروع کیا, 1-2 دن ہوئے, پھر گناہ کرنا شروع کر دیا. اب نیت کی تھی کہ جی جھوٹ نہیں بولیں گے, پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا. نیت کی تھی غیبت نہیں کریں گے, پھر غیبت کرنا شروع کر دیا. نیت کی تھی انٹرنیٹ پہ الٹی سیدھی چیزیں نہیں دیکھنا شروع کر, پھر دیکھنا شروع کر. یہ جو استقامت نہیں رہتی, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے. جس کا سکیجول ہوگا اس کی استقامت رہے گی, جس کا کوئی سکیجول ٹائم ٹیبل نہیں اس کی استقامت ہی نہیں رہے گی. ایک چیز لے کے بیٹھ جائیں گے, جس کا سکیجول نہیں ہوگا نا, اس کو ایک فون آ جائے گا نا, وہ گھنٹہ فون میں آرام سے گزار دے گا. بھائی گھنٹہ کس کے پاس ہوتا ہے گھنٹہ گزارنے کے لیے؟ آرام سے گھنٹہ فون پہ گزار, کیونکہ سکیجول نہیں ہے نا, ترتیب نہیں. جب زیادہ سونا چاہیں گے تو ٹکا کے سو جائیں گے, کیونکہ کوئی ترتیب ہی نہیں, کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ جی صبح میں نے اس وقت اٹھ کے یہ والا کام کرنا ہے, ہے ہی نہیں. اس لیے جب ترتیب ہی نہیں ہے تو اس لیے استقامت بھی نہیں. جو خواہش نفس کی ہوگی انسان وہ پورا کرے گا, کیونکہ کسی اسکیڈول کے اندر جو نہیں ہے. ایک فون پہ 1 گھنٹہ گزار دیں گے, مہمان آئے تو ساری عبادتیں چلی گئیں, ختم. نہ کوئی درس سننا ہے, نہ کوئی عبادت کرنی, نہ کوئی نوافل پڑھنے, نہ ذکر مراد. بھائی مہمان گھر میں آ گئے, یہ کیسے بھائی؟ اگر سکیجول ہوگا تو پھر انسان استقامت کے ساتھ اعمال کرے گا. جی فلاں کی شادی تھی اس لیے آج کل عبادت نہیں ہو رہی, اللہ اکبر. اس شادی کو, کیونکہ شادی انجوائے انسان کرتا ہے, تو بس شادی میں ہی سارا ٹائم لگا دیا. تو جس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوگا, نظام الاوقات نہیں ہوگا, اس کو استقامت نہیں ملے گی. یہ سیدھی بات ہے. تو کئی مرتبہ مشائخ جو ہیں وہ نظام الاوقات کا کہتے بھی ہیں اور نظام الاوقات کو مانیٹر بھی کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ لوگ مشائخ کے پاس آتے ہی اس لیے نہیں ہے کہ جی ہمیں اپنا نظام الاوقات بتانا نہ پڑے. یہ ایسے ہی ہے کہ انسان کہے کہ جی میں ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتانی پڑے گی. تو اگر جس نے اپنی طبیعت کو ٹھیک کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے بیماری بتائے. اسی طرح جو سالک جو انسان یہ چاہے کہ میں نے نیکی پہ آگے بڑھنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کو جا کے اپنے نظام الاوقات بتائے, ترتیب بتائے کہ کہاں سلیکنس ہے, کہاں ایسی صورت بن رہی ہے جہاں اعمال رک رہے ہیں, ورنہ زندگی گزر جائے گی اور استقامت نہیں ملے گی. تو استقامت نہیں ملنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے کوئی نظام الاوقات اس کے نہیں ہوتے, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی نافرمانی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی جو ہے وہ نیکی کرنے کا شوق ہی دل سے ختم کر دیتا ہے. علماء نے لکھا کہ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے کوئی بڑا کام کر رہے ہیں, یہ عبادت تو بہت بڑی سعادت ہے جو ہمیں دی جاتی ہے, کوئی ہمارا کمال تھوڑی ہوتا ہے. اتنا بڑا مالک ہے, اتنی بڑی کائنات بنانے والا, اتنا بڑا مالک ہے, اتنا بڑا بادشاہ ہے. آج ملک کا بادشاہ ہم سے کہے کہ جی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں تو ساری دنیا کو ہم بتانا شروع کر دیں گے, جی بادشاہ صاحب نے جو ہے, صدر صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے ہم سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا ہے. تو یہ ایک ملک کا ایک پرائم منسٹر یا ایک صدر کیا ویلیو رکھتا ہے, جس نے کائنات بنائی ہے وہ کیسا بڑا بادشاہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ عبادت کریں, یہ عبادت مجھ سے ملاقات ہے. تو یہ عبادت جو اتنے بڑے بادشاہ سے ملاقات ہے تو کتنی بڑی سعادت ہے. تو جب انسان اس بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل سے شوق ہی ختم کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دل ہی نہیں لگتا نماز پڑھنے میں, تو دل ہی نہیں لگتا نفلیں پڑھنے میں, دل ہی نہیں لگتا مراقبہ کرنے میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادت سے محروم کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا, اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اب عالم تھا, اس کو پتا تھا کہ گناہ کی سزا ملتی ہے. اس نے کہا, انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ جی کوئی نہ کوئی تو ایسا نعمت ہوگی جو مجھ سے چھین لی جائے گی. بڑے وقت گزر گیا اور کوئی نعمت چھینی نہیں گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے میرے مالک تو کتنا رحیم ہے, تو کتنا کریم ہے, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور تو نے اپنی نعمتوں کو اسی طرح سلامت رکھا. اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, میرے بندے ایسا نہیں ہے, تو نے گناہ کیا, ہم تجھ سے کچھ نہ کچھ لیں گے, سوچ تجھے محروم کیا گیا ہے. اب وہ سوچنا شروع ہو گیا. جب اس نے بہت غور کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاں جس دن سے گناہ کیا ہے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات سے محروم کر دیا گیا. تو گناہ کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت سے محروم کر دیتا ہے. تو نامکمل نیکی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے مگر استقامت کے ساتھ نہیں, ریگولیرٹی کے ساتھ, پابندی کے ساتھ وہ عبادت نہیں کرتا. انسان جب پابندی کے ساتھ عبادت نہیں کرتا تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا کوئی اسکیڈول نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ دھل جاتا ہے, اور پھر توبہ نہیں کرتا تو اگلا گناہ کرتا ہے تو ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں اور دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے اور نیکی کا شوق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. عبادت کا خود بخود دل نہیں چاہے گا. وہی بندہ ہے پہلے لمبی لمبی نفلیں پڑھ رہا ہے, اور وہی بندہ ہے کہ اب نفلیں پڑھنے کے اس کو توفیق ہی نہیں ہو رہی. وہی بندہ ہے جو بہت دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، اب اس کا دل ہی نہیں ہو رہا. دل اچاٹ جو ہو رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جو انسان اس طرح استقامت حاصل نہ کر سکے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے خوب توبہ کرے. یہ توبہ جو ہے یہ استقامت حاصل کرنے کی زبردست طریقہ ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، زندگی بھر تہجد پڑھتے، بڑے شوق سے پڑھتے، اور ایک دن تہجد اٹھنے سے رہ گئے، آنکھ کھلی تو فجر کا وقت داخل ہو گیا. بہت ہی روئے، بہت ہی توبہ کی، بہت ہی اللہ سے معافی مانگی. پورا دن پریشان رہے، پورا دن جو تھا ایسا لگتا تھا کہ کوئی سوگ کا وقت ہے. اگلی رات سوئے تو تہجد کے وقت سے پہلے ہی کسی نے اٹھا دیا، تو بڑے خوش ہوئے اور اس کا بڑا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. اس نے کہا تو شیطان بدبخت، تو کسی کو تو اٹھاتا نہیں ہے، تو نے مجھے کیسے اٹھا دیا؟ اس نے کہا کہ کل جو آپ نے توبہ کی تھی، اس توبہ نے آپ کو اتنا اجر دے دیا کہ میں نے سوچا کہ آپ تہجد پڑھ لیں وہی بہتر ہے. میں محروم کرنے والا ہوں، آپ کو محروم ضرور کرتا، مگر آپ کی تہجد پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ کے توبہ کرنے سے. تو جب استقامت نہیں ملتی تو انسان ڈھونڈے، میں کوئی نہ کوئی نافرمانی کر رہا ہوں، کوئی غلطی کر رہا ہوں جس کی سزا مل رہی ہے کہ عبادت سے محروم کر دیا گیا ہوں. جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے، انسان کو اپنے گناہ بھی بھاری نہیں لگتے، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. اس لیے جب استقامت نہیں اعمال پہ، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، توبہ کا وقت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے ابراہیم تو دل کو دھو لیا کر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ اس دل کو کس طرح دھو، پانی تو یہاں جاتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ابراہیم یہ دل جو ہے پانی سے نہیں دھلتا، یہ ندامت سے بہے ہوئے آنسوؤں سے دھلتا ہے. جب انسان توبہ کرتا ہے پھر دل صاف، یہ آنسو بہتے ہیں، دل صاف، پھر شوق شروع ہو جاتا ہے عبادت کا. تو جب یہ استقامت نہیں تو حل یہی ہے کہ اللہ کے سامنے انسان روئے، اپنے گناہوں کو یاد کرے. حدیث پاک میں آتا ہے 90 سال کا بوڑھا ہے نا، 90 سال اللہ کو معافی، اللہ تعالیٰ اس کی بغاوت کرتا رہا، 90 سال میں اس نے ایک مرتبہ بھی عبادت نہیں کی. 90 سال بعد اس کو یاد آتا ہے کہ اب تو بالکل جانے کا وقت ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروں. وہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تانا نہیں دیتے کہ 90 سال تک تو نافرمانی کر رہا تھا، اب کیوں ہماری طرف آ رہا ہے، اب کیوں توبہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں، میرے بندے تو میرے قریب ایک قدم چل کے آئے گا، میں تیرے قریب 2 قدم چل کے آؤں گا. میرے بندے میں تو میری طرف چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی. تو جب انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، گناہوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، دل دھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں، نیکی کرنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والے سے بھی محبت فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، بہت حسن و جمال دیا تھا، مگر کام کاروبار فحش کام تھا، بدکاری کرتی تھی، مختلف لوگوں سے پیسے لیتی اور ان کے ساتھ بدکاری والا کام کرتی، بہت بڑی بڑی اماؤنٹس لیتی، بہت امیر ہو گئی اس کام کی وجہ سے. ایک محل نما گھر بنایا اور اس کے اوپر تخت بنایا، ہر روز شام کو نئے نئے کپڑے بیٹھ پہن کر اس تخت پہ بیٹھ جاتی، لوگ آتے جاتے دیکھتے اور پھر ایک بڑی پرائس چارج کرتی، جو بھی انٹرسٹ شو کرتا، اور اس کے ساتھ وہ رات گزار دیتی. یہ اس کی زندگی کا معمول اور زبردست مشہور فاحشہ عورت بنی اسرائیل کی. اسی زمانے میں ایک نوجوان تھا بہت عبادت گزار، راتوں کو جاگنا، عبادت کرنا، مقصد زندگی اللہ کی یاد اس نے بنائی بھی تھی. اللہ کی شان اس نوجوان کا اس فاحشہ عورت کے محل کے سامنے سے گزر ہوا، دروازہ کھلا تھا اور اس نوجوان کی نظر پڑ گئی اس فاحشہ عورت پر. بڑی حسن و جمال والی تھی، نظر جو پڑی تو نقشہ جو تھا، جو تصویر تھی وہ دل پر چھپ گئی. اب اپنے گھر گیا، عبادت خانے میں گیا، یہ غلط نگاہ اٹھانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ شوق ہی ختم ہو گئی. جو پوری پوری رات عبادت میں گزارتا، دن رات عبادت کرتا، اللہ کی محبت کو زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، اس سے تھوڑی دیر کی عبادت بھی نہ ہوتی. جب عبادت کرتا وہی شکل سامنے آ جاتی. اتنی محبت گہری ہو گئی کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس طرح اللہ کو یاد کرتا تھا، اسی طرح اس کو بھی یاد کرتا. پریشان ہوا، بڑی کوششیں کی، بڑے روزے رکھے، بڑی عبادت کی کوشش کی، مگر یہ دل میں جو تصویر بس گئی تھی اس تصویر کو نکال نہ سکا. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا عبادت کم ہوتے ہوتے ایسی نہج پہ پہنچ گئی جہاں یہ فیصلہ کر بیٹھا کہ میں بھی ایک رات جا کے اس کے ساتھ گزار رہا ہوں. تو لوگوں سے پوچھا اس کی کتنی قیمت ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کی قیمت تو نہیں دے سکتا، تو غریب سا آدمی ہے، تو امیروں کا کام ہے اس کی قیمت ادا کرنا، بہت اونچی قیمت ہے. اس نے پھر بھی پوچھا، لوگوں نے بہت اونچی قیمت بتائی. اس نے اپنا ساری جائیداد جو تھی وہ بیچی، ساری جائیداد جو سامان اس کے پاس تھا سب کچھ بیچ کے وہ پیسے اکٹھے کر لیے کہ میں ایک رات اس کے ساتھ گزاروں. اور وہ پیسے اکٹھے کر کے اور پیسے دے آیا. تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں رات کو آ جانا، اور اس عورت کو بھی پتا چلا کہ جی ساری جمع پونجی یہ بیچ کے آیا ہے. تو جب وہ اس کے پاس آیا اور آ کر بیٹھا، تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا کہ میں تو وہ تھا جو راتوں کو اللہ کی محبت میں پوری پوری رات گزارتا، اور آج کی رات میں اس طرح گزاروں گا اور اللہ وہی اللہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے یہ کام کرتے ہوئے. تو کانپنے لگا اور رونے لگا. اس عورت نے بھی کہا کہ کیا تیرا مقصد ہے، کبھی میں نے زندگی میں ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو یہاں آ کے رو رہا ہو. اس نے کہا کہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جس اللہ سے اتنی محبت کرتا تھا آج اس کی اتنی زبردست قسم کی نافرمانی کروں گا. یہ کہہ کے پھر رونے لگا، کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا اب رونا، یہ تو تیری عجیب و غریب حرکت ہے، مجھے اس حرکتوں کی عادت نہیں ہے، اپنا کام کر اور پھر جا یہاں سے. اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ چلے گیا. وہ عورت بھی حیران ہو گئی کہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، سالوں میں یہ کام کرتی تھی، کہ کوئی اتنی اللہ سے مرعوب ہو کے چلا جائے. ایک مرتبہ بھی جس نے زندگی میں یہ کام نہ کیا ہو اور پہلی مرتبہ موقع ملے اور وہ بھی یہ کام نہ کرے، اور پھر اپنی پوری جائیداد بیچ کے آیا تھا اور پھر بھی اس نے یہ کام نہ کیا، تو اس عورت پہ بڑا اثر ہوا کہ واقعی یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اور ایسے بندے کے ساتھ یہ اتنا اس کو اللہ کا خیال، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اللہ سے رشتہ جوڑوں، یہ چھوڑوں یہ کام. تو دل میں آیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ان سے پوچھتی ہوں کہ جی میرا بھی کوئی توبہ کا، کوئی معافی کا کوئی سلسلہ بن سکتا ہے. اب یہ مشہور عورت تھی، مشہور فاحشہ عورت تھی، چلی گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے لوگ سے. کسی ایک بندے سے کہا کہ جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ میں فلاں عورت ہوں، میں ملنا چاہ رہی ہوں، بات کرنا چاہ رہی ہوں. اب اس نے بھری محفل میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جی فلاں جو فاحشہ عورت ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ جب یہ سنیں گے کہ یہ فاحشہ عورت مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے. تو آپ نے بڑا غصے کا اظہار کیا کہ کہو اس سے کہ وہ فاحشہ عورت ہے, میں اس سے کبھی ملنا نہیں چاہوں گا, چلی جائے وہ یہاں سے. تو اس آدمی نے بھی اسی طرح اس کو بتایا کہ وہ تو آپ سے بہت ناراض ہے, وہ کہیں تو بہت فاحشہ ہے, تو چلی جائے یہاں سے. اب جب اس نے یہ بات سنی کہ میں تو توبہ کرنے آئی تھی کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ میری معافی اللہ کے یہاں ہو جائے, وقت کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ میری معافی نہیں ہو سکتی, تو اپنے گھر واپس چلے گئی, رونے لگی, روتے روتے گھر گئی کہ میں اتنی گناہگار ہوں کہ وقت کے نبی نے بھی کہا کہ چلی جا. اپنے بڑوں سے کبھی سنا تھا کہ انسان جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے یہ عبادت ہوتی ہے, تو سجدے میں چلی گئی اور سجدے میں جا کے خوب رونے لگی, خوب اللہ سے معافی مانگی, پکی نیت کر کے اٹھی کہ اب گناہ نہیں کروں گی, حتیٰ کہ یہ بھی نیت کر لی کہ گناہ سے میں بچوں گی اور اگر میں بچ نہیں پائی تو یہ لوگ مجھے گناہ میں ڈالیں گے, اس لیے یہاں سے چلی بھی جاؤں گی تاکہ 100% بچ جاؤں. چنانچہ ارادہ کر کے چلی بھی گئی اور دوسری جگہ چلی گئی اور وہاں پہ جا کے محنت مزدوری کرتی, کسی ایک نیک بندے سے شادی ہوئی. اللہ تعالی کے نبی نے جس کو کہہ دیا کہ چلی جا, اللہ تعالی نے اس کو ان گناہوں بھری زندگی سے نکال دیا, کمپلیٹ 100% استقامت دی. اس نیک آدمی سے جب شادی کی, اللہ تعالی نے 7 بیٹے دیے, 7 بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ یہ 7 بیٹے جب جوان ہوئے تو اپنے اپنے علاقوں کے اولیاء میں شامل ہو گئے. وہی عورت جو بنی اسرائیل میں مشہور تھی فحاشی کی وجہ سے کہ یہ فاحشہ عورت ہے, ایک وقت آیا کہ جب اس نے یہ توبہ کی اللہ تعالی نے اس کو مشہور کر دیا کہ یہ اولیاء کرام کی ماں ہے. تو جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالی کی رحمت برستی ہے, انسان استقامت کے اوپر ڈٹ جاتا ہے. اس لیے 4 طریقوں سے نیکی نامکمل رہتی ہے. ایک جب انسان جو ہے نیکی کرتا ہے اور پھر معافیا نہیں مانتا, عاجزی نہیں کرتا. دوسرا نیکی بھلائی دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اور جتلاتا ہے. اور تیسرا نیکی کرتا ہے مگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوتی. اور چوتھا جب انسان نیکی تو کرتا ہے مگر تواتر کے ساتھ نہیں, استقامت کے ساتھ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو بھی نامکمل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نامکمل نیکی سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ہک قطرا مل جائے میں کم بڑھ جا لاوے یا نالا.
بدل کرے تے کم دے جا مڑ اچیا شان وا لے فضل کرے تے بخش جا مڑ میں جی مکال فضل کرے تے بخش جا کچھ نہیں میرے پل لے ویکھاں جے تیری رحمت دے ول تے پل لے بل لے بل لے ویکھاں جے تیری رحمت دے بلے 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 سن فریاد میرے سونے اللہ تے میں ہور سنا تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی میرے جے لکھ دینوں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگ تیرا جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جا وے میرا جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بن جا سبحان ربی الال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اے اللہ اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک نیکی کر لینے کے بعد نیکی کے رد ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اے اللہ ٹھکرائے جانے سے محفوظ فرما، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، میرے مالک آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ کئی کئی بار آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، میرے مالک ہم آج اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کو پکارتے ہیں، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اٹھے وے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے آ کے جمع ہوتے ہیں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ ان کو کہہ دو میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اے اللہ آج یہ تیری بندیاں بھی تیرے در پہ آئی ہیں، اے اللہ آپ بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مالک اپنے رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ نے تو خود قرآن پاک میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا، تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہیں، اے اللہ انکار نہ کیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جس طرح سے آپ کے ذکر کرنے کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، میرے مالک ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما، اے اللہ اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ آپ کی ایک رحمت پڑتی ہے تو فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بس بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا خوبصورت دن بنا، اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جائے گا, وہ کیا سوچ کے آئے ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا جائے گا. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما. اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن تین مسلمانوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا, جو پوری زندگی دین پڑھاتا رہا اس کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا, جو پوری زندگی اللہ کی راہ میں لڑتا رہا اس کو پہلے ڈالا جائے گا, اللہ جو پوری زندگی دین پہ خرچ کرتا رہا اس کو پہلے ڈالا جائے گا. اے اللہ قیامت کے دن کی اس پریشانی سے محفوظ فرما, اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ تیرے فقیر بندے ہیں, تیرے در پہ حاضر ہیں. اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں, میرے مالک اپنے در سے محروم نہ فرما. اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے, حسرت اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما, اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. میرے مالک رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جب وہ اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے, وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما, اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جس طرح آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما, اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, میرے مالک بن مانگے عطا فرما, اللہ بن مانگے عطا فرما. میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما, اللہ علم میں برکتیں عطا فرما, اللہ ہمارے عمل میں برکتیں عطا فرما, اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما, اے اللہ صحت میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ قدم قدم برکتیں شامل حال فرما, اللہ قدم قدم برکتیں شامل حال فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما, اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا, عورتیں گھر کے گھر پہ چل کے آ جاتی ہیں, دنیا دار لوگ بھی عورتوں کے آنے کا لحاظ کرتے ہیں, قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں. اللہ آج تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں, اللہ آپ بھی معاف کر دیجئے, اللہ آپ بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. میرے مالک کرم کے فیصلے فرما, اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔